الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بار الخلائق اجمعين ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين سيما بقية الله في الأرضين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله أما بعد فقال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا صلوات عزیزان محترم سورہ مبارکہ انسان کی تیسری آیت میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ ہم نے اس تمام تر عالم ہستی میں واحد مخلوق انسان ہے کہ جسے ہدایت انتخاب کرنے یا ہدایت مسترد کرنے کا حق حاصل ہے، کوئی اور مخلوق پروردگار عالم نے اس عالم امکان میں خلق نہیں کی ہے کہ جسے یہ اختیار دیا ہو کہ تم چاہو تو ہدایت یافتہ بن جاؤ، چاہے تو ہدایت مسترد کر دو۔ کیوں ایسا پروردگار نے بنایا؟ ایک جملے میں آپ کو انسان اور غیر انسان کا فرق سمجھ آ جائے گا، اور وہ یہ کہ تمام تر مخلوقات بن کر آئی ہیں اور انسان اس دنیا میں بننے کے لیے آیا ہے۔ تمام تر مخلوقات، ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد وآل محمد، تمام تر مخلوقات جو ہیں وہ اس عالم کون و مکان میں بن کر آئی ہیں سوائے ایک انسان کے، کہ جو بن کر نہیں آیا بلکہ بننے کے لیے آیا ہے۔ اب اس میں پروردگار عالم نے انسان کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ چاہے تو اپنے سانچے کو شکر سے بھرے، چاہے تو سانچے کو کفر سے بھرے۔ اب یہ انسان کی ثوابدید پر رکھا گیا ہے، یہ انسان کی استعداد پر رکھا گیا ہے، انسان کے فہم پر رکھا گیا ہے کہ تم کون سی ہدایت اپنانا چاہتے ہو۔ اور آپ دیکھیے کہ جن افراد نے ہدایت پہنچائی ہے آج تاریخ بشریت اور ان کی محنتوں، ان کی زحمتوں کا ایک جانب اقرار کرتے ہوئے نظر آتی ہے، اور دوسری جانب وہ جو مخالفین ہیں وہ آج بھی ان پر تنقید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انسان ایک ایسی مخلوق ہے۔ بہرحال بات یہاں پر آ گئی ہے، تھوڑا میرے ساتھ رہیے گا تاکہ مجھے لگے میری بات پہنچ رہی ہے، اس سے بہتر صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ انسان ہمیشہ کیا چاہتا ہے؟ انسان کا ایک، آپ ایسے کہیے کہ انسان کی ایک سرشت میں یہ بات رکھ، ویسے سرشت میں نہیں ہے، مجازن کہہ رہا ہوں، اس باب صرف تعبیر کے طور پر استعمال کر رہا ہوں، کہ انسان کی عادت ہو گئی ہے کہ اپنا قصور کسی دوسرے کے ذمے ڈالنا جاتا ہے۔ کرتا غلطی خود ہے لیکن ڈالتا دوسرے کے ذمہ ہے. یعنی عالم یہ ہے کہ جب قیامت کے دن اس منظر کیا اور منظر کشی قیامت کی پروردگار عالم نے کی ہے کہ جب لوگ کہیں گے شیطان کو دیکھ کے کہ اس نے خدا ہمیں گمراہ کیا تھا, اس نے ہمیں بہکایا تھا, یہ جہنم کی طرف لے کے جا گیا تھا, تو شیطان پروردگار سے کہے گا پروردگار میں نے تو صرف رستہ دکھایا تھا, پیر سے یہ خود چل کر گئے تھے, آنکھیں خود غلط استعمال کی تھی, زبان خود غلط استعمال کی تھی, یہ ہاتھ یہ کان یہ جسم خود غلط استعمال کیا تھا, اس ذہن کو اس خیال کو اس تصور کو خود غلط استعمال کیا تھا. لہذا شیطان بھی انسان سے بری ہو جائے گا. تو اب چونکہ وہ افراد انسان کی عادت ہے کہ دوسرے پر الزام ڈالتا ہے, لہٰذا آپ دیکھیے کہ تاریخ اسلام میں سب سے زیادہ جو مشہور نظریہ رائج ہوا ہے وہ نظریہ جبر ہے. یعنی کیا مطلب ہے جبر کا؟ جبر یعنی کہ اس کائنات میں کوئی کچھ بھی نہیں کرتا, جو کرتا ہے وہ خدا کرتا ہے. میں گناہ کر رہا ہوں یہ خدا کر رہا ہے, میں معصیت کر رہا ہوں یہ خدا کر رہا ہے, میں کسی امام کی نافرمانی کر رہا ہوں یہ خدا کر رہا ہے, میں ماں باپ کی نافرمانی کر رہا ہوں یہ خدا کر رہا ہے, میں اولاد کے حقوق ادا نہیں کر رہا یہ خدا کر رہا ہے. اب اسے کیا کیا کریں آپ, الزام ڈال دیجئے خدا پر. تو اس نظریے کو تاریخ اسلام میں نظریہ جبر کہا جاتا ہے. اب انسان کی عادت ہے کہ اپنا الزام دوسرے پہ ڈالتا ہے, اپنی تنقید دوسرے پہ کرنا چاہتا ہے. اسی لیے ملاحظہ فرمائیے کہ وہ ذات جس نے ہدایت کے لیے, توجہ فرمائیے گا, وہ ذات جس نے ہدایت کے لیے سب سے زیادہ زحمتیں اٹھائیں, آج بعض پڑھے لکھے افراد اسی پر سب سے زیادہ تنقید کرتے ہیں. میں آپ کو مثال دے دوں, دیکھیے تاریخ میں جا کے ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کہ جن کے بارے میں قرآن مجید کہہ رہا ہے, قرآن مجید نے اگر یہ تعبیر استعمال نہ کی ہوتی نا تو میں اپنی جانب سے نہ کہتا, قرآن کہہ رہا ہے کہ اے سرکار تم ہمیں لوگوں کی ہدایت کے لیے حریص دکھائی دیتے ہو. حریص ایک منفی معنی اردو میں رکھتا ہے, ہماری زبان میں حریص لالچی سے بھی بڑھ کر اگر کسی کی لالچ اور حرص اور تما بڑھ جائے تو اسے حریص کہا جاتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ اے سرکار اے ختمی مرتبت ایسا کیا ہے جو تم بشریت کی ہدایت کے لیے اتنی تما رکھتے ہو, اتنی چار رکھتے ہو, اتنی خواہش رکھتے ہو. بس وہ رسول جو ہدایت کے لیے اتنا فریفتہ ہو, جو ہدایت کا اتنا دل دادا ہو, جو چاہتا ہو کہ انسان کسی طور ہدایت پا جائے, اس پر الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ رسول نفسانی خواہشات کی وجہ سے زیادہ شادیاں کرتا تھا. آپ جانتے ہیں نا ایک لفظ ہے ٹرمینالوجی, وہ یاد رکھ لیجئے گا, مختصات النبی. مختصات النبی یعنی وہ احکام شریعت جو صرف اور صرف نبی سے مخصوص ہیں, کسی اور میں اس کو شراکت حاصل نہیں ہے. میں اس کی دو مثالیں دے دیتا ہوں, ایک یہ کہ میرے اور آپ کے لیے نماز شب پڑھنا مستحب ہے, واجب نہیں ہے, لیکن رسول کے لیے نماز شب پڑھنا فرض رکھا گیا ہے. ساتھ ہیں میرے, ہمارے لیے مستحب ہے, رسول کے لیے نماز شب فرض کے طور پر رکھی گئی ہے. کہا گیا کہ اے کملی کو اوڑھ کر سونے والے اس کملی کو اتارو, پروردگار عالم کی عبادت اور نماز شب پڑھو تاکہ خدا تمہیں مقام محمود تک پہنچا دے. تو نماز شب سرکار کے لیے واجب, ہمارے لیے مستحب, تو یہ کیا ہو گیا؟ نبی کا اختصاصی حکم ہو گیا. دوسرا اختصاصی حکم کیا ہے؟ وہ یہ کہ ایک انسان کے لیے, ایک مسلمان کے لیے جو رسول کی شریعت پر عمل پیرا ہو, وہ بے ایک وقت چار سے زیادہ خواتین کو اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتا. یہ مسئلہ مرد حضرات سے گفتگو کر رہا ہوں, یہ مسئلہ تو سبھی کو معلوم ہوگا کہ چار سے زیادہ خواتین کو انسان اپنے عقد میں نہیں رکھ سکتا. لیکن رسول کے لیے ایک الگ اختصاصی حکم آیا ہے, اور وہ کیا ہے کہ رسول کو اجازت ہے کہ وہ چار سے زیادہ خواتین کو اپنے عقد میں, اپنے نکاح اور حوالے میں رکھ سکتے تھے. تو اب جو مستشرقین, جو اسلام شناس ہیں, جو اسلام کی مطالعات کرتے ہیں, جو اسلام پر تحقیقات کرتے ہیں, انہوں نے العیاذ باللہ من ذالک وہ رسول جو کہ پیکر ہدایت تھا اس پر الزام لگایا کہ یہ رسول طبیعی اور نفسانی خواہشات کی وجہ سے خواتین سے شادی کرتا تھا. اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ اگر کوئی نفسانی خواہشات کی وجہ سے زیادہ شادیاں کرے گا تو وہ جوانی میں زیادہ شادیاں کرے گا یا بڑھاپے میں زیادہ شادیاں کرے گا؟ ساتھ ہیں میرے, وہ جوانی میں زیادہ شادیاں کرے گا نا. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی صرف ایک شادی 50 سال کی عمر تک رہی ہے, جناب خدیجہ بنت خویلد, اور رسول کی بعد میں جتنے بھی نکاح ہوئے ہیں وہ اس 50 سے 63 سال کے 12-13 برس کی عمر میں ہوئے ہیں. یعنی اگر یہ رسول نفسانی خواہشات کی وجہ سے شادیاں کرتا ہوتا تو جوانی میں زیادہ شادیاں کرتا, نہ کہ بڑھاپے میں. مسئلہ وہی ہوا جو آج مسلمانوں کے ساتھ ہے. وہ کیا ہے کہ اپنے آپ کو رسول کے مطابق نہیں ڈھالتے بلکہ رسول کو اپنے اوپر قیاس کرتے ہیں. جب آپ رسول کو اپنے جیسا سمجھیں گے, جب آپ رسول کو اپنے معیارات پر تولنا شروع کر دیں گے, جب آپ رسول کو اپنی ضروریات پر تولنا شروع کر دیں گے تو رسالت کا وہ صحیح تصور ذہن میں نہیں آ سکتا جو خداوند متعال دینا چاہ رہا ہے. اب آپ دیکھیں, ایک شادی, پہلی شادی سرکار کی, جو پہلا جو نکاح ہوا ہے جناب ملکۃ العرب خدیجہ بنت خویلد سے, 20 سال وہ عقد جاری رہا, یہاں تک کہ جناب ملکۃ العرب جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی رحلت ہوئی. ان پاک ہستی پر, جناب ابو طالب پر, دونوں محسنان اسلام پر, ان دونوں بزرگ ہستیوں پر مل کر ایک صلوات پڑھ دے محمد والے. لہٰذا آپ دیکھیے, ان پر رسول پر اعتراض کیا کیا گیا کہ یہ نفسانی خواہشات کی وجہ سے زیادہ شادیاں کرتا ہے, جبکہ علماء اسلام نے وجہ بتائی کہ کیا وجہ ہوئی کہ رسول نے 50 سال کی عمر مبارک جناب خدیجہ کی رحلت کے بعد سے لے کر اپنے وصال تک جو تعدد ازدواج ہے, جو رسول کی کثرت ازواج ہے, اس کا مسئلہ پیش آیا. تین وجہ علماء اسلام نے بیان کی ہے. پہلی وجہ کیا ہے؟ پہلی وجہ یہ کہ رسول معاشرے میں بدعتوں کو ختم کرنا چاہتے تھے. اس بدعتوں کو, اس انحرافات کو ختم کرنے کے لیے رسول نے شادی کی. وہ کون سی شادی تھی؟ وہ جناب زینب بنت جہش سے تھی. کون ہے زینب بنت جہش؟ زینب بنت جہش نکاح میں آئیں سب سے پہلے جناب زید ابن حارثہ کے. اب زید ابن حارثہ کون ہے؟ دو خصوصیات سن لیجئے زید ابن حارثہ کی. وہ زید ابن حارثہ جن کے بیٹے کا نام اسامہ ابن زید تھا, وہی اسامہ ابن زید جسے رسول نے اپنی آخری عمر میں مدینہ کے باہر علم دیا, علم جنگ دیا, علم لشکر دیا, کہا کہ اے اسامہ تم مدینہ کے باہر انتظار کرو تاکہ میں مدینہ کے سارے مسلمانوں کو تمہارے لشکر میں بھیج دوں. یہ کیوں کیا؟ آخری عمر, آخری وقت میں اپنی رحلت کے قریب کیوں کیا؟ کیونکہ رسول چاہتے تھے کہ مدینہ تمام تر منافقین اور تمام تر سرغناؤں سے خالی ہو جائے, یہ سارا افراد, یہ سارا کچرا اس لشکر میں چلا جائے تاکہ جب میری رحلت ہو آسانی سے میرے بعد میرے جیسے علی کو خلافت مل جائے. اس لیے رسول نے کیا بنایا, جسے آپ تاریخ اسلام میں ایک نام ہے جیش اسامہ, آپ نے سنا ہوگا, مذہبی تنظیمیں بھی بعض اپنا نام رکھتی ہیں جیش اسامہ. جیش کہتے ہیں لشکر کو, جیش اسامہ یعنی اسامہ کا جیش, اسامہ کا لشکر. اب لوگوں نے اسامہ کے لشکر کا منع کر دیا, کہا کہ ہم اس میں شرکت نہیں کریں گے کیونکہ اسامہ جو ہے وہ بہت کم عمر ہے. بہرحال جیش اسامہ کا قصہ اپنی جگہ پہ. دوسری خصوصیت اسامہ کے والد زید ابن حارثہ کی کہ رسول اللہ نے انہیں لپالک فرزند کے طور پر پالا تھا. زید ابن اسامہ, زید ابن حارثہ کو رسول نے اپنے لپالک کے طور پہ پالا تھا. اب یہ زید ابن حارثہ کی شادی ہوئی زینب بنت جہش سے. یہ زینب بنت جہش سے ان کی شادی چلی نہیں, اور چونکہ زید ابن حارثہ رسول کے لپالک فرزند تھے تو اس زمانے کا دستور یہ تھا کہ جس طریقے سے ایک انسان اپنے سگے بیٹے, اپنے سلبی بیٹے کی بیوی سے شادی نہیں کر سکتا, اپنی سگی بہو سے شادی نہیں کر سکتا, اسی طریقے سے اپنے لپالک بیٹے کی بیوی سے بھی شادی نہیں کر سکتا. یہ اس زمانے کا انحراف تھا. تو اللہ کے رسول نے اس انحراف کو, اس بدعت کو, اس معاشرے کی غلط رسم کو توڑنے کے لیے جب زید ابن حارثہ نے زینب بنت جہش کو طلاق دی, اللہ کے رسول نے زینب بنت جہش کو اپنے نکاح میں لیا. یہ کون سی وجہ ہوئی؟ پہلی وجہ کیا کہ معاشرے کی بدعتوں کو اور انحرافات کو توڑنا ہے, جس کی وجہ سے رسول نے شادی کی. دوسری وجہ جس کی وجہ سے علماء نے بتایا کہ کیا وجہ ہوئی کہ رسول نے تعدد ازدواج کیا اور رسول کی بیگمات زیادہ تھیں, دوسری وجہ کیا تھی؟ دوسری وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں نہیں, آج کے زمانے میں بھی ایسا ہی ہے. وہ یہ کہ اگر آپ کسی قبیلے, کسی برادری کی لڑکی کو اپنے نکاح میں لے لیں تو وہ خاندان آپ کا سسرالی بن جائے گا. جب وہ سسرال بن جائے گا تو نتیجتاً وہ آپ کے مقاصد کے لیے معاون بنے گا، آپ کے لیے مددگار بنے گا، آپ کے لیے حامی اور ناصر بنے گا۔ تو اللہ کے رسول نے بعض خواتین کو اس لیے اپنے نکاح میں لیا تاکہ ان کا، اس خاتون کا جو قبیلہ ہے، جو اس کی ذات اور برادری ہے، وہ اسلام کی مخالفت کرنا چھوڑ دے۔ دوسری وجہ کیا ہے اسلام کی؟ جیسے میں آپ کو بہت سارے، آپ تھوڑا سا ایک صلوات پڑھ کے آ گیا کہ تشریف لے آئیے، آپ لوگوں نے صلوات تو پڑھ لی لیکن آگے نہیں آئے، صلوات پڑھ کے آگے آگے تشریف لے آئے۔ اس سے بہتر صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ توجہ ہے؟ تو آپ دیکھیے، یہ جو مغل بادشاہ تھے، یہ جو اس سے پہلے سلجوقی بادشاہ تھے ہمارے اس خطے میں، بر صغیر میں جن کی حکومتیں رہی ہیں، وہ کیا کیا کرتے تھے؟ وہ راجپوتوں کی کسی خواتین کو، خاتون کو اپنے نکاح میں لے لیتے تھے، وہ کسی مسلمان قبیلے کی خاتون کو اپنے نکاح میں لے لیتے تھے، کسی ہندو قبیلے کی خاتون کو اپنے نکاح میں لے لیتے تھے۔ کیوں لیتے تھے؟ اس لیے لیتے تھے تاکہ وہ قبیلہ اس بادشاہ کی مخالفت کرنا چھوڑ دے۔ تو اس زمانے کا دستور بھی یہی تھا۔ اس کی بارز مثال ہمیں جناب صفیہ کی نظر آتی ہے۔ جناب صفیہ جو رسول کی ایک زوجہ ہیں، وہ غزوہ خیبر کے بعد اسیر ہو کر رسول کے پاس آئی تھیں۔ رسول نے انہیں اسارت سے، قید و بند سے بھی آزاد کیا، دوسری جانب انہیں اپنے نکاح میں لیا۔ کیوں لیا؟ تاکہ یہودی اسلام کی مخالفت کرنا چھوڑ دے۔ بس پہلی وجہ رسول کے تعدد ازدواج کی کیا تھی؟ کیا تھا جی؟ اور دوسری وجہ کیا تھی؟ کہ قبیلوں کو ساتھ رکھ لینا ہے۔ تیسری وجہ کیا ہے جس کی وجہ سے رسول نے خواتین، بہت ساری خواتین کو اپنے نکاح میں رکھا، وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ جتنی بھی ازواج رسول ہیں، اس میں ماں سوائے ایک کے، تمام خواتین یا طلاق یافتہ تھیں یا بیوہ تھیں۔ اب چونکہ وہ طلاق یافتہ تھیں یا بیوہ تھیں، کثیر اولاد تھی، کثیر العیال تھی، جیسے جناب ام سلمہ کو آپ اس مثال میں رکھ سکتے ہیں۔ جناب ام سلمہ کے شوہر جو ہے وہ غزوہ بدر میں شہید ہوئے، اور چونکہ جناب ام سلمہ کثیر العیال تھی، بہت سے اولاد تھے، بہت سے اپنے پہلے شوہر سے ان کی اولاد تھی، نسل تھی، تو چونکہ وہ معاشرے میں اپنے معاشی پہیے کو چلانے میں انہیں دشواری ہو رہی تھی، اس لیے اللہ کے رسول نے جناب ام سلمہ کو اپنے عقد میں لیا تاکہ ان کی معاشی ضرورتوں کو بھی پورا کیا جا سکے اور ان کے عیال کی سرپرستی بھی کی جا سکے۔ لہذا رسول کے بارے میں یہ بات کہنا کہ رسول جو ہے وہ نفسانی خواہشات کی وجہ سے زیادہ شادیاں کرتا تھا، یہ در حقیقت تاریخ سے لا علمی کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ جب آپ تاریخ نہیں پڑھتے، جب آپ تاریخ کو صحیح انداز سے سمجھتے نہیں ہیں، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ تعدد ازدواج دیکھ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ باللہ من ذالک ایک عام مرد کی طرح تھے۔ نہیں، عام مرد کی طرح نہیں تھے۔ اللہ کے رسول نے خواتین کے اس اشتہا کی وجہ سے زیادہ شادیاں نہیں کی، بلکہ اسلام کی ضرورت کی وجہ سے زیادہ شادیاں کی تھیں۔ توجہ ہے؟ اب اس میں آپ کو یہ جتنی بھی خواتین، جتنی بھی رسول کے زمانے میں جس عنوان سے خاتون پائی جاتی تھی، کیا وہ بیوی کی صورت میں پائی جاتی تھی، کیا وہ بیٹی کی صورت میں پائی جاتی تھی، کیا وہ کسی اور رشتہ دار کی صورت میں نظر آتی تھی، رسول اگر کسی بیوی کو چاہتا ہے تو وہ صرف ایک ہی بیوی ہے۔ اور وہ کون بیوی ہے؟ کہ جب رسول اپنی نشست پر بیٹھا ہے، وہ بیوی کو جیسے ہی آتے ہوئے دیکھا، رسول فاطمہ کے احترام میں کھڑے ہو گئے، فاطمہ کے احترام میں، شہزادی کے احترام میں کھڑے ہو گئے، اور نہ صرف کھڑے ہوئے بلکہ چند قدم آگے بڑھ کے ان کا استقبال کیا، انہیں اپنے مقام پر بٹھایا، ان کا بوسہ دیا۔ اور لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ اپنی بیٹی کو اتنا کیوں چاہتے ہیں؟ تو رسول نے کہا، تم جانتے نہیں ہو، یہ کوئی معمولی بیٹی نہیں ہے، بلکہ جب میں اسے بوسہ دیتا ہوں تو مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے اس بیٹی سے۔ مجھے اس بیٹی سے جنت کی خوشبو آتی ہے. بس رسول نے اگر کسی کو چاہا ہے تو صرف اور صرف اپنے پارے تن فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو چاہا ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے محمد. ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. لہذا دین جو آیا ہے وہ ہماری ہدایت اور ہماری رہنمائی کے لیے آیا ہے. یہ جملہ میں نے 3 سے 4 دن پہلے آپ کے سامنے کہا تھا اور پھر دہرا دیتا ہوں کہ دین ہماری صرف آخرت کو سنوارنے کے لیے نہیں آیا بلکہ دنیا کو بھی سنوارنے آیا ہے اور آخرت کو بھی سنوارنے آیا ہے. آپ کیا کہتے ہیں دعا قنوت میں, ربنا آتنا فی الدنیا حسنا و فی الآخرت حسنا, کہ پروردگار تو میری دنیا کو بھی کامیاب بنا دے اور میری آخرت کو بھی کامیاب بنا دے. اب اسی دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی کے لیے دین جو ایک اہم ہمیں تعلیم دیتا ہے, جسے میں پہلے چاہتا تھا بیان کروں لیکن بہرحال اس وقت گفتگو میں گنجائش نہیں بچی تھی کہ بیان کروں لیکن آج بیان کر دیتا ہوں, وہ یہ کہ دین یہ چاہتا ہے کہ انسان کو استقلال عطا کرے. آپ کو یاد ہو میں نے سیاسی استقلال بتایا تھا, اقتصادی استقلال بتایا تھا, وہیں پر ایک اہم استقلال ہے شخصیت کا استقلال. استقلال کسے کہتے ہیں؟ استقلال کہتے ہیں یعنی انسان اپنے پیر پر کھڑا ہونا سیکھ جائے. معاشی طور پہ آپ نے دیکھے ہوں گے نا, اس وقت بھی یہ مثال دی تھی, معاشی طور پہ ایک انسان ایک سے ادھار لیتا ہے پھر دوسرے سے ادھار لے کے پہلے کا ادھار چکاتا ہے, پھر دوسرے سے ادھار تیسرے سے ادھار لیتا ہے, تیسرے سے ادھار لے کے دوسرے کا ادھار چکاتا ہے, پھر چوتھے سے ادھار لیتا ہے, چوتھے سے ادھار لے کے تیسرے کا ادھار چکاتا ہے. اب یہ انسان پوری زندگی غیر مستقل رہ رہا ہے, پوری انسان کبھی اس پر وابستہ ہے, کبھی اس پر وابستہ ہے, کبھی اس پر وابستہ ہے. دین ہمیشہ استقلال کی بات کرتا ہے, دین ہمیشہ مضبوطی کی بات کرتا ہے. دین کہتا ہے کہ ہمیشہ تم اپنے پیروں پر کھڑا رہنا سیکھو. اسی لیے آپ دیکھیے جب محمد ابن منقدر نامی چوتھے امام کا صحابی پانچویں امام کے پاس آتا ہے اور ایک مرتبہ پانچویں امام کی زیارت کر کے کہتا ہے کہ اے فرزند رسول, آپ یہ اس دھوپ کے عالم میں واقعے کو بیان کر چکا ہوں, تیزی سے گزر رہا ہوں تاکہ آپ کا ذہن میں ذہن بن جائے کہ آپ اس تپتی ہوئی دھوپ میں اس گرمی کے عالم میں آخر کیا وجہ ہے یہ بیلچا پکڑ کے آپ جو ہے کھیتی باڑی کر رہے ہیں, کیا اگر اس وقت آپ کو موت آ جائے تو کیا آپ عبادت میں مریں گے یا معصیت میں مریں گے؟ تو ایک مرتبہ پانچویں امام نے کیا جواب دیا تھا, کہا تھا کہ اگر اس عالم میں پسینے سے شرابور ہوں, رزق حلال کما رہا ہوں, دوپہر کی تپتی ہوئی دھوپ ہے, اس ہاتھ میں بیلچہ لیے کھیتی باڑی کر رہا ہوں, اگر اس عالم میں مجھے موت آ جائے تو معصیت کی نہیں بلکہ عبادت کی موت ہوگی. اس نے کہا کیوں عبادت کی موت ہوگی؟ تو امام نے جواب دیا عبادت کی موت اس لیے ہوگی کیونکہ میں نے اس کام کے ذریعے سے خود کو اور اپنے گھر والوں کو تجھ پر وابستہ نہیں کیا بلکہ مستقل کر دیا ہے. لہذا دین ہمیشہ استقلال کی بات کرتا ہے, دین ہمیشہ یہ بات کرتا ہے کہ آپ کسی اور قوت پر وابستہ نہ ہو. اب اسی استقلال کی ایک قسم شخصیت کا استقلال ہے, یہاں تک میں بات کو لانا چاہتا تھا. وہ کیا ہے شخصیت کا استقلال جس کی شدید کمی اور خامی ہمارے معاشرے میں نظر آتی ہے؟ وہ یہ کہ ہم اپنی اولاد کو شخصیت کا استقلال نہیں دیتے. کیا کہنا چاہ رہا ہوں, نوجوان 23 برس کا ہو جاتا ہے, 24 برس کا ہو جاتا ہے, 25 برس کا ہو جاتا ہے, 30 برس کا ہو جاتا ہے لیکن اپنے فیصلے از خود نہیں کر پاتا. کیوں نہیں کر پاتا؟ کیونکہ ہم اسے ہمیشہ بچہ بنا کر رکھتے ہیں. اچھا جب ہم اس بچے کو اس اپنے فرزند کو اپنے دلبند کو جب بچہ بنا کر رکھتے ہیں, جب استقلال نہیں دیتے, جب ایک انڈیپینڈنس نہیں دیتے, جب ایک شخصیت نہیں دیتے, تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جب آپ اسے اس 27-28 برس کے نوجوان کو شادی کرواتے ہیں, اس کی بیوی آتی ہے, اس کی بیوی نے یہ سمجھا تھا کہ میں نے ایک مرد سے شادی کی ہے لیکن حقیقت وہ مرد نہیں بلکہ ایک بچہ ہوتا ہے. کیوں؟ کچھ بھی بات ہوئی فوراً ماں کو جا کے بتائے گا, کچھ بھی بات ہوئی فوراً جا کے باپ کو بتائے گا. وہ بات جو شاید صرف ایک میاں بیوی کے درمیان رہنی چاہیے, جسے سربستہ رہنا چاہیے, جسے راز کے طور پہ رہنا چاہیے, یہ وہ بات بھی اپنی ماں کو جا کے بتا دیتا ہے. اب جب اس شخص کے اندر ماں کا احترام واجب ہے, ماں کی اطاعت سب سے زیادہ فرض ہے, لیکن جب اس نوجوان کے اندر استقلال نہیں ہے, جب یہ اپنے تمام تر فیصلے دوسروں سے پوچھ گچھ کر کے کرتا ہے, جب اس کے اندر ایک ہویت نہیں ہے, جب اس کے اندر ایک شخصیت نہیں ہے, تو آپ مجھے بتائیے کہ یہ اپنے خاندان کو کیسے آگے لے کے چلے گا, یہ اپنے خاندان کی سرپرستی کیسے کرے گا. آج آپ ملاحظہ فرمائیے, ہمارے معاشرے کی ایک وجہ, ساری وجہ نہیں کہہ رہا ہوں, ازدواجی مسائل کی ایک وجہ کیا ہے؟ ایک وجہ یہ ہے کہ خواتین جو ساس ہوتی ہے وہی تمام تر معاملات کو دیکھ رہی ہوتی ہے اور سسر کا کوئی کردار نہیں ہوتا. یعنی خاندان کی سرپرستی کس کے ہاتھ میں ہے؟ خاتون کے ہاتھ میں ہے. اب وہ خاتون جس کے اندر پروردگار عالم نے احساساتی غلبہ رکھا ہے, جس کے اندر پروردگار عالم نے عواطف کا غلبہ رکھا ہے, جس کے اندر پروردگار عالم نے جذبات کا غلبہ رکھا ہے, اب جب وہ فیصلہ بھی کرتی ہے تو جذبات کی بنیاد پہ کرتی ہے. جب جذبات کی بنیاد پہ کرتی ہے تو نتیجتاً گھر جڑتے کم ہیں, ٹوٹتے زیادہ ہیں. لہٰذا والدین کا احترام واجب واجب ہے, ماں کا احترام واجب واجب ہے, باپ کا احترام واجب واجب ہے, لیکن اس سے پہلے ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بیٹی کے اندر استقلال پیدا کریں, اپنے بیٹے کے اندر استقلال پیدا کریں. آپ نے سبھی نے یہ حدیث سنی ہوگی مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی, جس میں سرکار فرماتے ہیں کہ جب تمہارے یہاں اولاد ہو تو تمہاری اولاد کے ابتدائی 7 سال ایسے ہیں جیسے وہ بادشاہ ہے, دوسرے 7 سال ایسے ہیں کہ جیسے وہ غلام ہے, اور تیسرے 7 سال ایسے ہیں جیسے وہ وزیر ہے. اچھا اب یہ وزیر والا مسئلہ تو آپ چھوڑ دیجئے, جو پہلے 7 سال ہیں اس پہلے 7 سال سے ہم نے کیا مطلب لیا ہے؟ بادشاہ ہے. اس کا مطلب یہ گھر کے جتنے بھی گلاس توڑے اسے کوئی کچھ نہ کہے, یہ جتنی تباہی کرے گھر میں اسے کوئی کچھ نہ کہے, یہ جو منہ میں آئے بولے. ایک جاننے والے تھے, وہ ان کا بیٹا جو ہے وہ بڑا شرارتی تھا. اب جب بھی وہ گھر پہ اتنا شرارتی تھا کہ کوئی انہیں اپنے گھر پہ مہمان کے طور پہ بلاتا نہیں تھا, کیونکہ آئیں گے تو آ کے مسئلہ نہیں ہے, آنے میں مسئلہ نہیں ہے, 200 روپے کی مٹھائی لائیں گے, 5000 روپے کے گلاس توڑ کے جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ بچے شرارتی تھے. اچھا میں نے ایک مرتبہ ان سے کہا, بھائی آپ کے یہ بچے اتنے شرارتی ہیں, آپ انہیں تھوڑا ٹوکیے, تھوڑا روکیے, تھوڑا سمجھائیے, بہلائیے, پسلائیے. تو وہ ایک ہی بات کہتے تھے کہ پر مولا نے کہا ہے کہ بیٹا بادشاہ ہے, اسے کوئی روکنے ٹوکنے کی ضرورت نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ کل یہی بیٹا اگر آپ کا آگ میں جھونکے گا خود کو تو آپ روکیں گے نہیں روکیں گے؟ ہے اگر یہ خود کو آگ میں ڈال دیتا ہے, آگ میں جھونک دیتا ہے, وہاں روکیں گے؟ کہا ہاں وہاں روکوں گا. تو کہا کہ بھائی مولا نے یہ جو کہا ہے کہ یہ جو بیٹا بادشاہ ہے, یہ اس لیے نہیں کہا کہ آپ اسے فرعون بنا دیجئے, بلکہ بادشاہ اس لیے کہا ہے کیونکہ پروردگار عالم نے یہ جو اولاد آپ کے ہاتھ میں دی ہے, کل اسے اپنے گھر کی بادشاہت کرنی ہے, کل اسے اپنے ملک کی بادشاہت کرنی ہے, کل اسے اپنے شہر کی بادشاہت کرنی ہے. جس طریقے سے ایک چھوٹے بادشاہ کو سکھا آیا جاتا ہے, ماں باپ کے ہاتھ میں یہ بادشاہ رکھا گیا ہے تاکہ تم بھی اسے بہترین آداب سکھاؤ, تم بھی اسے بہترین اتوار سکھاؤ, تم اس کی تربیت کرو. اچھا دوسرے 7 سال کون سے ہیں؟ کون سے ہیں؟ غلام کے. اچھا اب غلام سے عام طور پہ ہمارے ذہن میں جو تصور آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ اسے جتنا مارو جائز ہے, کیونکہ غلام سے ہمارے ذہن میں مطلب یہی ہے کہ غلام کا مطلب ہے کہ جسے جتنی جسمانی اذیت پہنچائی جائے کوئی مسئلہ نہیں. نہیں, مولا نے غلام اس لیے نہیں کہا کہ تم اسے خوب تشدد کرو, تم اسے خوب مارو, بلکہ غلام اس لیے کہا ہے کیونکہ عرب معاشرے میں غلام اس بات کا استعارہ تھا کہ جب بھی کوئی کام لینا ہے تو غلام کی مدد لو, جب بھی کوئی بوجھ اٹھانا ہے تو غلام کی مدد لو, جب بھی کوئی اہم کام کرنا ہے تو غلام کو سہارا بناؤ. تو امام نے اس انسان کو, اس نوجوان کو, اس بچے کو غلام اس لیے کہا ہے کیونکہ آج اس کے اندر اتنی طاقت ہے, آج اس کے اندر اتنا پوٹینشیل ہے کہ تم اس کے ساتھ کھیل کھیل کے تھک جاؤ گے لیکن یہ نہیں تھکے گا. اچھا اب جب نہیں تھکے گا تو اب کیا کیا جائے؟ اس کے اندر جو جسمانی طاقت ہے, جو اس کے اندر پوٹینشیل ہے, جو اس کے اندر ہمت اور توانائی ہے, اسے ایک جہد کے ساتھ تربیت کے رخ میں لایا جائے. غلام اس لیے نہیں کہا کہ تم اسے خوب ہنٹر مارو, خوب بیلٹ مارو, جتنا تشدد کرنا ہے کرو, کوئی مسئلہ نہیں, بلکہ کہنے کی وجہ کیا ہے؟ جس طریقے سے غلام سامان اٹھا کر نہیں تھکتا, اسی طریقے سے یہ بچہ آج سیکھنے سے نہیں تھکے گا. آج جتنا سکھانا ہے اسے سکھا لو. میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں بھائی, آپ میں سے یقیناً جو صاحبان اولاد ہے وہ اس مثال کو بہترین طریقے سے درک کر چکے ہوں گے. وہ یہ کہ آپ 7-8 بجے اپنی معاشی سرگرمی سے سب نپٹ کے فارغ ہو کے گھر پہنچے. اب گھر پہنچے, تیار ویار ہوئے, نیا لباس پہنا, آپ پنکھے کے نیچے بیٹھ گئے, اور فوراً آپ کا بیٹا آ جائے گا. کیا کہے گا؟ بیٹا بیٹی آ جائیں گے, کہیں گے کہ ہمارے ساتھ تھوڑی دیر کھیلو. صحیح ہے, باپ نے اپنا واٹس ایپ چھوڑا, فیس بک چھوڑا, انسٹاگرام چھوڑا, ٹویٹر چھوڑا, کیپیٹل ٹاک چھوڑا, 11th hour چھوڑا, سب کو چھوڑ کے اپنی اولاد کے ساتھ تھوڑی دیر کھیل رہا ہے. اب یہ 5 منٹ کھیلے گا, 10 منٹ کھیلے گا, 15 منٹ کھیلے گا, اگر بہت معجزہ کیا تو آدھا گھنٹہ کھیلے گا. اس کے بعد باپ تھک جائے گا لیکن بیٹا نہیں تھکے گا. یہ تجربہ تو سبھی نے کیا ہے نا. یہ کیوں نہیں تھک رہا؟ کیونکہ پروردگار عالم نے عمر کے اس حصے میں اس کے اندر اتنی طاقت رکھ دی ہے, اتنا پوٹینشل رکھ دیا ہے کہ آج تم چاہو تو اس سے پہاڑ بھی کھدوا سکتے ہو. اتنا پوٹینشل اس بچے کے اندر, جو 7 سے 14 سال کا دورانیہ, اتنا پوٹینشل اس بچے کے اندر رکھا گیا ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, جیسے ہی گھر میں آئیں گے بچہ اصرار کرے گا کہ ہمیں جو ہے وہ آپ سے کھیلنا ہے, تو کہیں گے کہ باہر جاؤ, باہر جا کر کھیل لو. اب میں یہاں پر ایک بات اور کہہ دوں, وہ یہ دیکھیے, ایک بچہ 7 سے 14 سال اس کی عمر ہے, آپ اسے کھیلنے کے لیے باہر گلی میں بھیج دیں, کیا کھیلے گا؟ کرکٹ کھیلے گا نا, یہی کھیلے گا. اگر آپ اسی بچے کو, اسی اس کے یہ جو پوٹینشیل ہے, اگر آپ اس پوٹینشیل کو صحیح سمت میں استعمال کریں, کھیلنا ہے کھیلے, لیکن کہاں جا کے کھیلے؟ کسی مناسب کوچ کے پاس جا کے کھیلے. کھیلنا ہے کھیلے لیکن مناسب اور پروفیشنل طریقے سے کھیلے. کھیلنا ہے کھیلے لیکن ایک ماہرانہ طریقے سے کھیلے. کھیلنا ہے کھیلے لیکن ایک استاد کی سرپرستی میں رہ کر کھیلے. تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر آپ نے اس بچے کو گلیوں کے سپرد کر دیا, تو جب یہ 14 سال کا ہوگا تو اس کے پاس کوئی مہارت نہیں ہوگی. لیکن اگر یہی کھیل کھلوانے کے لیے آپ نے اس کو ایک ماہر کے پاس بھیجا, تو اس کا پوٹینشیل بھی یوز ہوگا, یہ اپنی کھیل کود تفریح کو بھی حاصل کر لے گا, ساتھ ساتھ جب یہ 14 سال کا ہوگا تو اس کے ہاتھ میں ایک مہارت بھی آ جائے گی. کھلوائیں بچے کی اس عمر میں, اسے کھیلنا ضروری ہے, واجب ضرور, مستحب نہیں بلکہ واجب ہے کہ بچہ اس عمر میں کھیلے, اپنے اس پوٹینشیل کو یوز کرے, اپنے اس طاقت کو استعمال کرے, اپنی طاقت کو بروئے کار لائے. لیکن اگر آپ اسے ایک جہد دے دیں, تو اس جہد کے ذریعے سے بچہ کہاں سے کہاں تک پہنچ جائے گا. کتنی مہارتیں آپ دیکھیے, کتنی ساری مہارتیں ایسی ہیں, مہارت علم کی بات نہیں کر رہا ہوں, مہارتوں کی بات کر رہا ہوں, کہ اگر ایک بچے پر صرف 2-2 مہینہ وقت بھی دیا جائے, تو بچہ جب 15 سال کا ہوگا, 18 سال کا ہوگا, 20 سال کا ہوگا, جب اپنی پروفیشنل اور معاشی زندگی میں داخل ہوگا, تو اس کے پاس درجنوں مہارتیں اس کے ہاتھ میں ہوں گی. اگر ہم اس جہد کے ساتھ بچے کے پوٹینشیل کو یوز کروائیں. اچھا, پہلا 7 سال غلام بادشاہ ہے, دوسرا 7 سال غلام ہے, اب آئیے تیسرے 7 سال, جہاں تک میں پہنچانا چاہتا تھا کہ بچے کو استقلال دینا ضروری ہے. وہ کیا ہے؟ تیسرے سال مولا نے کہا ہے کہ بچے کو وزیر کے طور پہ سمجھو. وزیر اور بادشاہ کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ بادشاہ کو جب بھی کوئی اہم کام پیش آتا ہے تو مشورہ کس سے کرتا ہے؟ وزیر سے کرتا ہے. اس بچے کو 14 سال جو ہو چکا ہے, یہ 14 سال سے جو 21 سال کا دورانیہ, اسے وزیر بناؤ, یعنی اپنے اہم کاموں میں اس سے مشورہ لو. کیوں مشورہ لو؟ تاکہ جب یہ 21 سال کے دورانیے کو گزارے, تو یہ وزیر بنتا بنتا خود کل کو بادشاہ بن جائے. پروردگار عالم نے اس بچے کو بادشاہ بنانے کے پروسیجر آپ کے سامنے بیان کر دیے. اب میں آپ کو ملاحظہ فرمائیے, ختمی مرتبت احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک اور صلوات پڑھ دیجئے, محمد والے محمد. کہ غزوہ بدر کے بعد جو فوراً سب سے پہلے جو جنگ ہوئی ہے مسلمانوں کی غزوہ بدر کے بعد, وہ غزوہ احد ہوئی ہے. غزوہ احد میں کفار خوب لشکر کے ساتھ, خوب جاہ و حشم کے ساتھ, خوب ساز و سامان کے ساتھ مسلمانوں پر یلغار کرنا چاہتے تھے, تاکہ اپنے بدر کے کینے کو نکال سکیں. بدر کا جو بغض تھا, بدر کا جو انتقام تھا, وہ احد میں لینا چاہتے تھے, لہٰذا لشکر بہت بڑا بنایا تھا. دوسری جانب امت مسلمہ حکومت اسلامی جو ختمی مرتبت کی سربراہی میں تھی وہ ابھی نوپا تھی، اس کے پاس کوئی اتنے مالی خزانے نہیں تھے، کوئی اتنے ذخائر نہیں تھے، کوئی اتنا ساز و سامان، کوئی جنگی گھوڑے، جنگی اونٹ، یہ سب کچھ نہیں تھا۔ تو اس زمانے کے جو رسول اللہ نے پنچایت بٹھائی اصحاب کی اور کہا کہ مجھے مشورہ دو کہ کیا کرنا چاہیے۔ توجہ کیجیے گا، استقلال کے روشنی میں اس واقعے کو سنیے گا کہ سرکار نے کس طریقے سے امت کو استقلال دیا ہے، نوجوانوں کو استقلال دیا ہے۔ اب ایک مرتبہ سرکار نے بلایا تو اس وقت کے جو بڑی عمر کے افراد تھے، محسن افراد تھے، ان کا یہ تجربہ کہہ رہا تھا کہ سر رسول اللہ آپ جو ہے وہ مدینے کے اندر رہ کر جنگ کیجیے، کیونکہ مدینہ کے جو کوچہ و بازار ہیں، جو گلی کوچے ہیں، وہ کفار کو نہیں پتا، یہاں پہ ہمارا تسلط ہے، ہمارا کمانڈ ہے، ہم آرام سے ان کے اس عظیم لشکر کو تباہ کر دیں گے۔ لیکن جو جوان تھے رسول اللہ سے آ کر کہتے تھے، جذبات کے وفور میں، جوش کے وفور میں آ کے کہتے تھے کہ نہیں یا رسول اللہ، ہم جو ہے وہ مدینہ سے باہر رہ کر ہی جنگ کریں گے۔ چونکہ زیادہ رائے جوانوں کے ساتھ تھی تو اللہ کے رسول نے ان مسن افراد کی رائے کو چھوڑ کے جوانوں کی رائے کو اپنایا، انہیں استقلال دیا، ان کو اعتبار دیا۔ کیوں اعتبار دیا؟ اس لیے اعتبار دیا تاکہ آج اس جوان کو اعتبار دیا جائے، تاکہ کل یہ جوان اپنے ماتحتوں کو اعتبار دے سکے۔ جب ہم اپنے نوجوان کو عزت نہیں دیتے، جب ہم اپنے نوجوان کو اعتبار نہیں دیتے، 15 سال کا ہو گیا ہے، 16 سال کا ہو گیا ہے، کہتے ہیں کہ نہیں تمہارے سے کوئی بات نہیں کی جائے گی، تم ابھی بھی صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ ڈیولپمنٹ بھی ہونی ہے، اس کی کردار سازی بھی ہونی ہے اسی خاندان کے دائرے میں۔ جب آپ نہیں کرتے، یہ لڑکا 25 سال کا ہو جاتا ہے، 30 سال کا ہو جاتا ہے، اسے کسی سے بات کرنا بھی نہیں آتی، اسے کسی سے گفتگو کرنا بھی نہیں آتی، اسے اپنا اچھا اور برا بھی سمجھ نہیں آتا۔ کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ خاندان میں اس کی صحیح معنی میں تربیت نہیں کی گئی ہے۔ اب آپ دیکھیے علامہ مجلسی علیہ الرحمہ، ہمارے پاس 2 علامہ مجلسی ہیں، ایک علامہ باقر مجلسی ہیں جو مشہور ہیں، جو صاحب کتاب بہار الانوار ہیں، جنہوں نے تشیعوں کی سب سے بڑی حدیثی کتاب کو، احادیث کے مجموعے کو جمع کیا ہے، جس کتاب کا نام بہار الانوار ہے، ان کے مؤلف اور مدون کا نام ہے علامہ مجلسی، پورا نام کیا ہے؟ علامہ باقر مجلسی۔ کہاں پر دفن ہے؟ شہر اصفہان میں۔ ان کے والد بھی علامہ مجلسی تھے، ان کا نام تھا علامہ محمد تقی مجلسی۔ عام طور پہ ان کا تذکرہ کم ہوتا ہے، لیکن ان کی تالیفات، ان کی تدوینات بھی بہت ساری ہیں، انہوں نے بھی بہت سی کتابیں لکھی ہیں۔ اب ان کا ایک واقعہ، بہرحال اکثر زبان زد عام ہے، اسے میں چھوڑ کے ایک دوسری بات کو بیان کرتا ہوں، جس سے آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ علامہ تقی مجلسی نے کس طریقے سے نوجوان کو شخصیت دے کر مسائل کو حل کیا۔ اب اس زمانے میں کچھ لوگ، علامہ تقی مجلسی، پھر کہہ رہا ہوں علامہ باقر مجلسی کے والد علامہ تقی مجلسی، ان کے پاس آئے، کہا کہ ہمیں جو ہے وہ فلاں ایک بدماش ہے، گلی کوچے کا نوجوان ہے، بدماشی کر رہا ہے، ہمیں بہت تنگ کرتا ہے، ہماری ناموس پہ نظر رکھتا ہے، ہمارا وہاں سے گزرنا مشکل کر دیتا ہے۔ اب علامہ مجلسی نے کہا کہ اب دیکھیے، ابھی کوئی ایسا کوئی بدماش آ جائے گلی میں، اسے کنٹرول کرنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ کنٹرول کرنے کے لیے بلائیں گے تو کسے بلائیں گے؟ پولیس کو بلائیں گے، تو پتہ چلے گا کہ پولیس نے ہی اس جوان کو پالا تھا، پولیس نے ہی اس بدماش کو پالا تھا، پولیس نے ہی اس جوان کو، اس بدماش کو گماشتہ بنا کے چھوڑا تھا۔ تو کتنا سخت ہو جاتا ہے اس بدماش سے نپٹنا، اس بدماش سے نبردازمہ ہونا۔ اب علامہ مجلسی، علامہ تقی مجلسی نے لوگوں سے کہا کہ تم ایک کام کرو، اسے اپنے گھر پہ دعوت دو اور مجھے بھی بلاؤ۔ اب وہ شخص، لوگوں نے اس گماشتے کو، اس بدماش کو اپنے گھر پہ بلایا اور علامہ تقی مجلسی کو بھی گھر پہ بلایا، اور جب علامہ تقی مجلسی کو اس بدماش نے دیکھا تو کہا کہ اے ملا، یہ تم لوگ سب کیا دین کی باتیں کرتے رہتے ہو اسی انداز سے؟ یہ جو تم ساری دین کی باتیں کرتے ہو کہ یہ امام نے کہا، پانچویں امام نے کہا، چھٹے امام نے کہا، قیامت ہوگی، جنت ہوگی، دوزخ ہوگی، یہ سب کیا تمہارے بکواسات ہیں؟ تو علامہ تقی مجلسی نے کہا کہ یہ تو ساری ہماری بکواسات ہے نا، اسے تو چھوڑ دے، مجھے صرف اتنا بتا۔ اب دیکھیے اس نوجوان کو راہ ہدایت میں کیسے لا رہے ہیں، کہا مجھے صرف اتنا بتا، صرف اتنا کہ تیری کیا نظر ہے؟ تو اس نے اپنی نظر ایک جملے میں بیان کی، کہا کہ تقی مجلسی، میری نظر یہ ہے کہ جس نمکدانی کا میں نمک کھاتا ہوں نا، اس نمکدانی کو کبھی نہیں توڑتا۔ توجہ کیجیے گا، کیا عارفانہ جملہ کہا ہے اس نے، कहा जिस नमकदानी से मैं नमक खाता हूँ उस नमकदानी को कभी नहीं तोड़ता। अब अल्लामा मजलिसी ने कहा कि ये ज़मीन खुदा की नमकदानी है, ये आसमान अल्लाह की नमकदानी है, ये हयात अल्लाह की नमकदानी है, इसे तूने कितनी मरतबा तोड़ा है। अब जैसे ही उसने ये जवाब सुना एक मरतबा पलट गया और अपने सारे गुनाहों की बख्शिश की, हुकूक-उन-नास को भी अदा किया, हुकूक-ए खुदा की भी कज़ा बजा लाया। कैसे? इसलिए क्योंकि अल्लामा तकी मजलिसी ने वहाँ पर उससे तसादुम नहीं किया, कहे नौजवान तू तो दूर चला जा, तुझे कुछ आता नहीं है, तू गुनहगार है, तू बेनमाजी है, तू गैर रज़ादार है, तू ये है, तू वो है, तू फ़कीर है, तू बदमाश है, तू नामहरम पे निगाह करता है, छोड़ा नहीं, बल्कि क्या किया, उसे इस्तेक़लाल दिया, उसे शख्सियत दी, उसे एतबार दिया। जब एतबार दिया तो नतीजा क्या हुआ, वो अल्लामा तकी मजलिसी की बात सुनने के लिए कायल रहा। जब आप हम सब अपने घरों में अपनी औलाद को शख्सियत नहीं देंगे और तवक्को ये करते हैं कि जब हम खुद बूढ़े हो जाएं तो ये बच्चा हमारे सामने वैसे ही जी हुजूर करता रहे जैसे पहले करता था, नहीं पहले इसलिए करता था क्योंकि कुदरत नहीं थी, जब कुदरत आई तो खुद को बेनकाब किया। अगर आप ये चाहते हैं कि बुढ़ापे में भी ये फर्जंद आपकी वैसे ही आपकी बात मानता रहे, आपकी फरमाबरदारी करता रहे, तो उसका तरीका क्या है कि आप इसकी राय का एहतराम कीजिए, आप इसे एतबार दीजिए। ज़रा आइए करबला में आकर देखिए किस तरह से नौजवान हुसैन पर कुर्बान होने के लिए तरस रहे हैं। देखिए ये जो कासिम शबे आशूर मुसलसल हुसैन के पास आते थे ना कि चचा जान क्या कल मैं भी शहीद होऊंगा या नहीं होऊंगा, ये सिर्फ एक दिन का कमाल नहीं था, ये 13 साल की तरबियत का असर था। जब आप अपने नौजवानों की, अपने बच्चों की, अपने फर्जंदों की बेहतरीन तरबियत करेंगे तो वो नौजवान कहता हुआ नज़र आएगा कि चचा जान कल मुझे भी अपने ऊपर शहीद होने वालों में करार दीजिए। मेरे मौला ने कहा कि कासिम तुम मौत को कैसा पाते हो, कहा चचा जान अहला मिनल असल, मैं मौत को शहद से ज़्यादा शीरी समझता हूँ। मौला ने कहा है कासिम कल तुम तो बहुत दूर, कल शहीद होने वालों में अली असगर का नाम भी है। जैसे ही कासिम ने यह जुमला सुना एक मरतबा गैरत तड़प गई, कहा चचा जान क्या अशकिया कल खैमों में दाखिल हो जाएंगे। अजर को मालूम मैं कहूँगा कासिम तुम ज़ोहर आशूर में शहीद हो गए थे ना, ज़रा कल शाम गरीबा में आकर देखना कि यही बीवियाँ एक खैमे से दूसरे खैमे जा रही होंगी, दूसरे खैमे से तीसरे खैमे जा रही होंगी, किसी का दामन जल रहा होगा, किसी के खान से लहू बह रहा होगा। अजर को मालूम, अजर को मालूम, आशूर का दिन नमूदार हुआ, अस्हाब यकाए बाद यके दीगर शहीद होते रहे। जब तमाम सहाबी शहीद हो गए, बनी हाशिम की नौबत आई ना, तो ये 13 बरस का नौजवान बार बार अपने चचा के पास आता और कहता चचा मुझे जंग की इजाज़त दीजिए, चचा मुझे जंग करने की इजाज़त दीजिए। हुसैन मुसलसल एक बात कहते थे कि ऐ कासिम तू मेरे भैया हसन की निशानी है, मैं तुझे जंग की ऐसे इजाज़त दे दूँ, जब भी मैं अपने भाई की ज्यारत करना चाहता हूँ ऐ कासिम मैं तेरा दीदार कर लेता हूँ। अरे ये नौजवान इतना गिड़गड़ाया, इतना गिड़गड़ाया कि ये कासिम हुसैन के कदमों तले झुक गया और कहा चचा जान आपको खुदा और उसके रसूल का वास्ता देता हूं, अरे मुझे जंग की इजाजत दे दीजिए। अजरुको मानल्ला, अजरुको मानल्ला, हुसैन एक ही बात कहते हैं कि नहीं कासिम तुम तो मेरे भैया की निशानी हो। जब ये नौजवान नाउमीद होकर पुश्ते खैमा पर आ गया ना, एक मरतबा इसकी माँ ने आकर देखा कि ऐ कासिम इतना मुस्तरिब क्यों नजर आते हो। शहजादे ने कहा कि ऐ अम्मा उम्मे फरवा मुझे चचा जान जंग की इजाज़त नहीं देते। एक मरतबा माँ ने कहा ऐ कासिम तुम्हें याद है जब तुम्हारे बाबा शहीद हो रहे थे, तुम्हारे बाजू पे एक तावीज बांधा था और कहा था कासिम जब कोई मुश्किल वक्त आए इस तावीज को खोल देना। اجرکم علی اللہ. جب کوئی مشکل وقت آئے اس تعویذ کو کھول دینا. ارے جیسے ہی قاسم کو یہ وقت یاد آیا ایک مرتبہ چہرے پہ تبسم پھر گیا, فوراً اپنے چچا کے پاس آئے. جب چچا کے پاس آئے نا تو حسین سمجھ گئے کہ قاسم سفارش لائے ہیں. قاسم میں سمجھ گیا تم میرے بھیا کی سفارش لائے ہو. اب مقتل کہتا ہے چچا نے بھتیجے کی باہوں میں باہیں ڈال دی اور دونوں گلے لگ کر اتنا گریا کیا کہ ایک دوسرے پر بے ہوش ہو گئے. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. دیکھیے جب آپ کے یہاں کوئی بے ہوش ہو جائے نا تو اسے پانی کی چھینٹوں سے اجاگر کیا جاتا ہے, پانی کی چھینٹوں سے اسے بیدار کیا جاتا ہے. ہائے رے مظلومیت حسین, حسین کربلا میں کتنا مظلوم ہے کہ بھتیجا بے ہوش ہے لیکن دو بوند پانی کے نہیں ہے. اجرکم علی اللہ. حسین قاسم کو رخصت کیے. جب قاسم میدان جنگ میں آئے, قاسم اس انداز سے جنگ میں آئے تھے کہ اس زمانے کا دستور تھا کہ جب بھی کوئی یتیم آتا تھا نا تو اس کا گریبان چاک کر دیا جاتا تھا, اس کا گریبان چاک کر دیا جاتا تھا. جب قاسم میدان جنگ میں آئے لعینوں نے کہا کہ دیکھو یہ کون ہے. جب دیکھا کہ گریبان چاک ہے سمجھ گئے کہ یہ حسن کا بیٹا قاسم ہے. ایک پہلوان گیا, دوسرا پہلوان گیا. جب ہر پہلوان تو قاسم نے تہے دیکھ کیا, ایک مرتبہ قاسم کو ایسا محاصرہ کیا, ایک ایسا پشت پہ خنجر مارا, قاسم سے سلجھنا پہ سمجھانا گیا. قاسم جیسے ہی راہوار سے گرے کہا اے چچا جا میری مدد کو آئیے. بھائی قاسم یتیم تھے نا, قاسم یتیم تھے. جب یتیم نے اپنے چچا کو بلایا ایک جانب سے عباس دوڑے ایک جانب سے حسین دوڑے. جب لعینوں نے حسین اور عباس کو آتے ہوئے دیکھا فوج میں بھگدڑ مچ گئی. ادھر کی فوج ادھر دوڑی, ادھر کی فوج ادھر دوڑی. ہر گھوڑے کی ٹاپ پہ قاسم کی آواز تھی چچا جا چچا جا. لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا هي منقلبين قلبون ماتم حسين.